الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ شروع کیا اس کی تقریباً 27 نشستیں ہو چکی ہیں اور ایک طویل وقفہ آیا رمضان کی وجہ سے, تو امید ہے اللہ تعالیٰ نے جو سیکھنے کا موقع دیا اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق دی ہوگی. اور رمضان میں ویسے ہی اعمال کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نئے ارادے اور عمل پر پختگی کے نئے وعدے اللہ سے کر کے مومنین جو ہیں رمضان کا اختتام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ اس سلسلے کو ہم سب شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے. مختصر سا ایک پس منظر میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں ان چیزوں کے ساتھ جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا. مدنی زندگی ہم شروع کر چکے تھے اور اس کے پہلے 3 سال ہم نے پڑھے اور تفصیل سے پڑھے, اور پہلے 3 سالوں میں جو 2 سب سے اہم جنگیں تھیں بدر اور احد وہ ہم نے تفصیل سے پڑھیں. اب عمومی طور پر جب ہم سیرت پڑھتے ہیں چاہے وہ سکولوں سے پڑھنا شروع کریں یا مکتب میں پڑھیں یا کہیں سنیں, تو سب کو معلوم ہوتا ہے جنہیں سیرت سے ذرا سا بھی لگا ہو کہ بدر کے بعد احد بڑا مارکہ تھا اور احد کے بعد احزاب غزوہ خندق یا احزاب جو کہ 5 ہجری میں ہوا, تو درمیان میں ایک سال 4 ہجری کا رہ جاتا ہے جو کہ انتہائی اہم سال ہے. اور انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ اس پر گفتگو شروع کی جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ سال ہماری 2 نشستیں لے لے. تو اسلامی ریاست کا قیام مدینہ میں جب ہوا اس کے بعد جیسا کہ بار بار عرض کیا پہلے بھی کہ 3 بنیادی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, ایک تو مسجد کا قیام دینی عبادات کے لیے بھی اور پھر وہی مرکز تھا مسلمانوں کا, اور اس کے بعد انٹرنل یونٹی کے لیے اندرونی اتحاد کے لیے آپس میں بھائی بندی کے معاہدے ہوئے, اور بیرونی طور پر دیگر قبائل کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تاکہ ان کے شر سے بچا جا سکے اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. میثاق مدینہ میں جو 3 اہم یہودی قبائل شامل تھے ان میں سے ایک بنو نظیر, بنو قینقہ اور بنو قریظہ. بنو قریظہ ابھی بھی مدینہ میں باقی ہے 4th سال میں. قینقہ اور نظیر ان دونوں نے شروع میں وعدہ توڑا. قینقہ نے وعدہ توڑا بدر کے فوراً بعد, اور پھر غزوہ بنو قینقہ ہوا جو ہم پڑھ چکے, اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. اس کے بعد بنو نظیر نے وعدہ توڑا 4th سال میں جو کہ ہم پڑھیں گے اس کلاس میں یا اگلی نشست میں, اور تیسرے پہ قریظہ ہے جس نے آگے جا کے معاہدہ توڑا. تو یہ تو ہو گیا معاملہ یہودیوں کے ساتھ. قریش مکہ 2 جنگیں کر چکے ہیں, مکہ پہلے بدر میں آئے پھر احد میں آئے, اور احد میں جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ سال آئندہ پر اگلے سال دوبارہ بدر کے مقام پر ملیں گے. احد کا بدر مسلمان جیتے بڑے واضح طریقے سے, 313 ہم تھے 1000 وہ تھے, اور 70 لوگ ان کے قتل ہوئے, 70 لوگ گرفتار ہوئے, مسلمانوں میں سے 14 شہید ہوئے, اور مسلمان یہ پہلا مارکہ جیت گئے. احد میں جو اگلے سال ہوا ابتدان مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا, لیکن بعد میں کچھ غفلت کی وجہ سے یہ کفار مکہ واپس جب پلٹے تو انہوں نے مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا. تو جانی اعتبار سے تو مسلمانوں کی جانیں زیادہ گئیں, لیکن اسٹریٹجیکل اعتبار سے کفار کو فتح حاصل نہیں ہوئی. وہ کیسے, وہ ایسے کہ وہ بار بار جاتے ہوئے پوچھے تھے کہ آپ نے محمد کو قتل کر دیا, تو جواب تھا کہ نہیں کیا. پھر پوچھا کیا ابوبکر کو قتل کر دیا, کیا عمر فاروق عمر کو قتل کر دیا, تو جواب تھا نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے اسٹریٹجک گولز میٹ نہیں ہوئے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگلے سال دوبارہ ملیں گے. اس کے بعد بالکل احد کے فوراً بعد, جو ہم نے آخری کلاس میں پڑھا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جذبات کو برقرار رکھنے کے لیے, یعنی ان کے ایمانی جذبات کو برقرار رکھنے کے لیے اور کانفیڈنس کو باہر رکھنے کے لیے, مدینہ پہنچتے ہی کہا کہ دوبارہ کفار مکہ کی طرف چلو کہ کہیں وہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں. تو یہ بہترین حکمت عملی تھی سائیکولوجیکل اعتبار سے کہ ہمارے جو صحابہ ہیں ان پر کہیں احد پر میں جو جانی نقصان زیادہ ہوا اس کا کوئی منفی اثر نہ پڑ جائے. تو لہٰذا فوری طور پر حمراء الاسد کے مقام پر گئے, جو کہ جس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے, اور اس کی حکمت یہ تھی کہ شکست کا اگر کوئی تصور ذہن میں تو نکل جائے, اور یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے تو اللہ اس کو نوازتے ہیں اور ان کا پیشن جو ہے وہ برقرار رہے. یہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. بہرحال اب چوتھا سال شروع ہوتا ہے, اور چوتھے سال میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اہم ایونٹس. تو سال کے دوسرے مہینے میں ایک واقعہ ہوا جسے رجیع کا واقعہ کہتے ہیں, را جیم یا اور عین. پھر بئر معونہ کا ایک واقعہ ہوا, وہ بھی سفر میں ہوا. اس کے بعد ربیع الاول میں بنو نذیر, جو کہ تیسرا بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا, وہاں پہ دوسرا بڑا قبیلہ, اس کے ساتھ معرکہ ہوا. پھر جماد الاول میں غزوہ ذات الرقاء ہوا. پھر شعبان میں جو دوسرے بدر کا وعدہ تھا وہ اس کے لیے مسلمانوں کا لشکر گیا. پھر نجد کے علاقے میں مسلمان گئے اور دومت الجندل. تو یہ پورا سال مصروف رہا. کچھ اور اہم واقعات جو چوتھی ہجری میں ہوئے, وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. پچھلے سال ہم نے پڑھا تھا کہ تیسرے سال میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, تو ایک سال کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی, جس کا مطلب ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سال کے تھے اور ساتویں سال میں داخل ہو چکے تھے یا ہو رہے تھے. رسول اللہ کی زوجہ محترمہ, ہماری والدہ امہات المؤمنین میں سے ایک, زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا, اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا, شہید ہوئے, اور ان کی جو بیوی تھیں ام سلمہ, ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی چوتھے سال میں ہوا. اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے یہ کام دیا کہ آپ یہودیوں کی زبان سیکھ کر آئیں, تاکہ جب ان کا ٹیکسٹ اگر وہ پڑھتے ہیں تو کہیں غلط ہمارے سامنے رکھتے ہیں, اور رکھتے تھے, وہ چھپا کر بیان کرتے تھے. جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی کتاب میں اس حوالے سے کیا لکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتے تھے. تو اس پہ اللہ نے کہا فتقبنون بباد الکتاب وتکفرون بباد, کہ آپ بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کو انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, جو ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر. تو اس لیے زید بن ثابت کو کہا ان کی زبان سیکھ کر رہے, اور انہوں نے سبحان اللہ سے پندرہ دن میں ان کی زبان سیکھ لی. اور اسی طریقے سے یہ ایک اہم حکم نازل ہوا کہ جو کوئی ایسا مارکا ہو جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے اور لڑے بغیر دشمن کا علاقہ فتح ہو جائے, تو اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ سارا بیت المال میں جائے گا. یہ صرف ابھی ایک خلاصہ پورے سال کا سامنے آ رہا ہے, آہستہ آہستہ سارے ہم ایونٹس پہ جائیں گے. اس دوران دشمن کس طریقے سے حکمت عملی تیار کر رہے تھے, یہ بڑی اہم بات. یہ سارا سال جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو سیاست سے دلچسپی ہے, ان کے لیے بڑا دلچسپ سال ہے, کہ اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ سیاست کیسے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اقدامات لیے. تو اب دو مارکے ہو گئے, مسلمانوں کا پلڑا ظاہراً ابھی بھاری ہے اور گروتھ جاری ہے. دشمن اپنے اس بغض میں اور نفرت میں وہ ایکٹیو ہیں. اس دوران دشمن اور کیا کر رہے ہیں, تو بنو اسد ایک قبیلہ تھا, اس نے مسلمانوں پر حملے کی پلاننگ کی. خالد بن سفیانی, کچھ نام ہیں یہ یاد رکھیں, آگے اگلے ایونٹس میں یہ بار بار آئیں گے. خالد بن سفیان حضلی, یہ چاہتا تھا کہ جب کفار کی جو بکھری ہوئی طاقتیں ہیں ان کو اکٹھا کرے اور مل کر مکہ میں مدینہ میں اٹیک کرے. یہ کہاں رہتا تھا؟ یہ جو قبیلہ ہے اس کا حدیل، یہ عرفات کا میدان اور اس کے قریب یعنی مکہ سے تھوڑا قریب ان کی آبادی تھی. اسی طریقے سے دو قبیلے ہیں عادل اور قارہ، انہوں نے مسلمانوں کو دھوکے سے شہید کیا. اور اسی طرح عامر بن طفیل، اس نے 70 صحابہ کو جو کہ قاری تھے، قرآن کے ایکسپرٹ تھے، ان کو شہید کیا. اور بنو نذیر نے بھی پلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. تو یہ سارے جو پچھلی سلائیڈ میں جو ایونٹس بتائے ان کے پیچھے محرک کیا تھا کہ یہ لوگ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. تو سب سے پہلے ہے بنو اسد، یہ قبیلہ تھا جو پلان کر رہا تھا کہ مدینہ پر حملہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹیلیجنس بکھری ہوئی تھی عرب میں، انہوں نے رسول اللہ کو اطلاع دے دی کہ ان کا یہ پلان ہے. اور وہ لوگ اصل میں سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو جو شکست، عارضی شکست یا ظاہری شکست ہوئی ہے احد میں، تو اس کے بعد یہ بہترین موقع ہے کہ ان پر حملہ کر دیا جائے. تو اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا تو نہیں تھا، لیکن قبیلوں میں خبریں پھیلتی تھیں، ظاہری بات ہے کہ ہمارے علاقے میں کیا چل رہا ہے. تو اسی لیے احد کے فوراً بعد مختلف لوگوں نے تیاری کی کہ حملہ کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ابو سلمہ ہیں کہ جن کی فیملی پہلی فیملی تھی جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، ابو سلمہ اور ام سلمہ نے، اور ان کی بیوی کو اور ان کے بچے کو روک لیا گیا اور بعد میں پہنچے. یہ وہی ابو سلمہ ہیں جو رسول اللہ کے دودھ پیتے، دودھ شریک بھائی بھی ہیں. اور یہ مارکہ ان کی زندگی کا آخری مارکہ ثابت ہوا. یہ 150 مجاہدین کو لے کر نکلے محرم کے مہینے میں 4 ہجری میں، اور دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے. اور جو یہ قبیلہ تھا یہ تھوڑا دور تھا، لیکن مسلمان خفیہ طریقے سے گئے اور اس چھوٹی سی آرمی نے دشمن کو ڈرایا، اور لڑائی ہوئے بغیر مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت بھی انہوں نے لے لیا اور وہ واپس آئے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اس علاقے والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان ابھی بھی طاقتور ہیں، کمزور نہیں ہوئے. اور یہ جو پلان کر رہے تھے مسلمانوں پر اور مدینہ پر اٹیک کرنے کا، وہ پلان ان کا وہ ختم ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم کے تحت، اپنی پریکاشنری میئر کے تحت پہلے سے ایکٹیولی حملہ کر دینا تاکہ کوئی اور حملہ نہ کر سکے. اب جب یہ ہوا اس کے بعد اتفاق سے یہ احد میں زخمی ہوئے تھے ابو سلمہ، تو زخم کچھ ان کا باقی تھا جس کے بعد یہ اس مارکے کے بعد شہید ہو گئے، فوت ہو گئے. تو ان کی جو بیوی تھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور یہ ہم سب کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے جو اس حدیث میں ذکر ہوا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب میری شادی، جب میرے شوہر کا انتقال ہو، مجھے وہ سب بہت محبوب تھے. یعنی ان کی محبت کے اندازہ سے لگائیں کہ جب ابو سلمہ مدینہ گئے اور ام سلمہ کو جانے نہ دیا گیا، تو وہ روزانہ ایک مقام پر آ کر ایک سال تک اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی تھی بیٹھ کے کہ ہماری جدائی ہوگی. تو اب 4 بعد شوہر جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دیجئے، و اخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر متبادل عطا کیجئے. ایک بہت کمال کی دعا ہے. تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا، ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ملے گا؟ وہ دعا قبول ہو گئی، کون ملا؟ رسول اللہ مل گئے. تو زندگی میں آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس دعا کو یاد کریں اور گھر والوں کو یاد کریں. جب کوئی چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ بھی ہو جائے، کبھی کوئی فلائٹ مس ہو جائے، کوئی چیز چوری ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، گم ہو جائے، کچھ لینا تھا وہ نہ لے سکے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی، یا اللہ مجھے اجر دیجئے، فی مصیبتی، میری مصیبت میں، و اخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر متبادل مجھے عطا کریں. تو فوری طور پر یا تھوڑے سے بعد آپ کو اس دعا کا اثر نظر آ جائے گا. تو یہ جو ام سلمہ ہیں، یہ ان کا اصل نام ہند تھا اور ان کی جو والدین کا نام عاتقہ بنت عامر بن نبیہ تھا، اور 4 ہجری میں، شوال 4 ہجری میں ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور ازواج مطہرات میں آخری نمبر پہ تھیں انتقال کے اعتبار سے، یعنی سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا ازواج مطہرات میں وہ ام سلمہ تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا جب یہ فوت ہوئی، اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ امہات المؤمنین میں اپنی صفات کے اعتبار سے سب سے بلند مرتبے پر تھیں، یعنی خاص طور پہ علمی صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ ان سے 378 احادیث منقول ہیں، 378 احادیث، اور وہ مجتہد صحابیاں تھیں، یعنی اجتہاد کی صلاحیت بھی تھی ان کے اندر، اور خوبصورتی بھی اللہ نے عطا کی تھی۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے جب ان کی شادی تو خوب رشک آیا رسول اللہ کی ان بیوی پر جب ان کی شادی ہوئی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کریکٹر پر، خالد بن سفیان۔ خالد بن سفیان کا تعلق تھا قبیلہ لحیان سے، اور وہ سردار تھا اس علاقے کا، اور ایک جگہ کہاں تھی، عرفات کے قریب، اور یہ لحیان جو ہے یہ شاخ تھی بنو حدیل کی، اور جیسا کہ عرض کیا پہلے بھی کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا کہ مل کے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ کیوں کر رہا تھا حملہ، یا کیوں پلان کر رہا تھا حملے کا، اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ نمبر ایک، تاکہ قریشیوں کی نظر میں اس کا مقام بڑھ جائے۔ آج جب دنیا میں دیکھتے ہیں بڑی طاقتیں تو چند ہوتی ہیں، لیکن بعض ان کے لیے پراکسی وارز لڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بڑوں کی نظر میں آ جائے۔ تو اسی طرح مال و دولت ملے گا جنگ کے نتیجے میں، اور پھر جو اپنی اس کی عقیدہ ہے جو شرک کا، وہ بھی اس کی بقا کے لیے بھی۔ تو رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا یہ ارادہ ہے، تو رسول اللہ نے کوئی آرمی نہیں بھیجی، صرف ایک شخص کو بھیجا، اور وہ شخص تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا اس فتنے کا جو ہے خاتمہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ جانا، اور آپ نے فلانے مقام پر ہی آپ کو ملے گا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا نہیں، پہچانوں گا کیسے؟ کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ہی دیکھو گے نا تو تمہارا جسم کانپے گا، تو سمجھ جانا کہ جب جس کو دیکھ کے کانپے گا کہ وہ شخص ہے کہ جس کو تم نے قتل کرنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ حدیر جو ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو عبداللہ بن انیس نے کہا کہ میرا تعلق عرب سے ہی ہے، اور میں نے سنا کہ تم محمد کے خلاف کوئی آرمی جمع کر رہے ہو، تو میں بھی آیا ہوں تاکہ تمہارا جو ہے نا تمہارے ساتھ کچھ کیا جائے۔ تو خالد بن سفیان نے اعتماد کیا، اور انیس نے، عبداللہ بن انیس نے کہا کہ کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے، اور بات کرنے کے دوران ہی انہوں نے اس کو مارا اور ہلاک کر دیا، اور اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور رسول اللہ کے پاس ایک عصا تھا، عصا سمجھتے ہیں جو ایک بڑا ڈنڈا، جو کہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ کرام جمعے کی نماز میں بھی، اور نقشبندی حضرات بھی وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ عصا رسول اللہ نے ان کو تحفے میں دے دیا۔ تو انہوں نے وہ بڑی خوشی سے باہر لے کے نکلے، صحابہ نے کہا یہ پوچھو تو صحیح، یہ عصا دیا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ واپس آئے، کہا یہ رسول اللہ یہ عصا کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم جب قیامت کے دن اور کچھ کام نہیں آئے گا نا، تو یہ ایک نشانی باقی رہے گی میری طرف سے۔ تو لہٰذا ان کے ساری زندگی ساتھ رکھا، اور قبر میں جب ان کا انتقال ہو تو ان کے ساتھ وہ دفن بھی کیا گیا۔ تو جب وہ اس کا چہرہ لے کر اس کا لے گئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے کہا افلح الوجہ، یہ چہرہ جو ہے یہ کون سا چہرہ، جو چہرہ یعنی یہ عبداللہ بن انیس کا چہرہ، کہ جو اس بدبخت کو اس دشمن کا قتل کر کے لائے، اس کو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا عبداللہ بن انیس کا چہرہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس سے پتہ چلا رسول اللہ کی جنگی حکمت عملی کا، ایک تو دشمن سے زیادہ ایکٹیو رسول اللہ کی پلاننگ تھی، اور یہ پلاننگ ساری چیزوں کے ساتھ چل رہی تھی، عبادت اپنی بہترین جاری تھی، راتوں کا اٹھنا اپنا جاری تھا، رونا اللہ کے سامنے الگ جاری تھا، صحابہ کے کو دینی مسائل کا سکھانا الگ جاری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹیویزم بھی تھا پولیٹیکل کہ اگر کوئی دشمن کہاں پر کیسے اٹیک کر سکتا ہے. ابھی اندر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے یہودیوں سے الگ نبٹ رہے ہیں، قریش مکہ سے الگ نبٹ رہے ہیں، اور اپنی جو بارڈرز ہیں وہ الگ ایکسٹینڈ کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں جاری تھیں. تو دشمن کی پلاننگ سے زیادہ رسول اللہ جو ہے وہ اپنی پلاننگ میں ایکٹیو تھے. اور دوسری بات جو یہاں پتہ چلی کہ جو کام کسی کو دینا ہو تو وہ جو بندہ اس کے لیے سب سے موزوں ہے اسی کو بھیجا جائے. یہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ ابو بکر تو سب سے پرانے صحابی ہیں ان کو بھیجا جائے، یا عمر ہے ان کا جو رعب اور دبدبہ اپنا وہ ان کو بھیجا جائے، علی کی شجاعت ہے ان کو بھیجا جائے. نہیں، ان کو کیوں بھیجا عبداللہ بن انیس کو؟ کیونکہ یہ اس علاقے سے واقف تھے، جس علاقے میں یہ شخص رہتا تھا تو یہ اس علاقے میں ان کا کچھ وقت گزرا تھا، تو اس علاقے کے اور ڈائنامک سے واقف تھے، اسی لیے ان کو بھیجا گیا. تو اسی لیے بعض علماء نے تو خاص طور پر رسول اللہ کی سفارتکاری پر کتابیں لکھی کہ رسول اللہ نے جب سفیر چنے اپنے تو ایک ایک سفیر کو کیوں چنا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں، کچھ کامن ایٹریبیوٹس ہیں. ہر سفیر جب وہ خوبصورت تھا، لمبا چوڑا تھا، اور اس کی گفتگو کا معیار بہت بلند تھا، بہادر تھا، اپنے قبیلے میں اس کی شان و شوکت تھی، یہ کچھ کامن ٹریٹس تھے جس جو لے کر ان لوگوں کو بھیجا، آگے سفارتکاری کے لیے بھیجا. تو یہاں پر بھی بہترین بندہ اس کام کے لیے چنا جو اس کام کا یہ سب سے موضوع تھا. اچھا، اس میں کچھ باتیں ہیں جو فقہ سیرہ سے تعلق رکھتی ہیں. عبداللہ بن انیس نے جب ان کو قتل کرنا جانا تھا، نماز کا وقت آ گیا. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں اس کو میں قتل کر سکتا ہوں یا میں نہ قتل ہو جاؤں تو نماز نہ رہ جائے. تو اسی دوران اشاروں سے نہ اس کی طرف جاتے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھ لی سواری. اب فقہا نے اس میں باقاعدہ مسئلہ نکلایا کہ ایسے موقع پر کیا نماز پڑھنا سواری پر جائز ہے یا نا جائز ہے، یہ کیا شرائط ہیں. بعض فقہا اس طرف گئے ہیں کہ اگر تو دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو تو سواری میں سے نماز اشارے سے پڑھ لی جائے، لیکن اگر خود پلان کر کے جا رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے تو الگ سے نماز پڑھی جائے. بعض نے کہا کہ دونوں صورتوں میں جائز ہے کہ دشمن پر حملہ کرنا ہے یا دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے تو اس طرح سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ اتنا نہیں ہے کہ بھائی اچھا ٹریفک میں پھنسے سواری پہ نماز پڑھ لیں. ہمارے یہاں نا دو ایکسٹریم ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بالکل اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ جو ہیں ایسا اجتہاد کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ آج جا رہے ہیں جناب وہ نیپرول میں کچھ لینا ہے اور ٹریفک آ گئی، چلو بھائی سواری میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ کام فقہا کا ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے رسول اللہ کے وقت میں اجتہاد کیا، صحابہ نے اجتہاد صحابہ کے دور سے جاری ہے. تو اس لیے بعض لوگ ہیں جو اجتہاد کے انکاری ہوتے ہیں. ابھی کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ مجھے میری والدہ نے پوچھا کہ صدقۃ الفطر کتنا دینا ہے نا اور کیسے دینا ہے، تو ان کا میں نے بتایا ایسے دینا ہے، تو کہتے ہیں نہیں مجھے اجتہاد والا مسئلہ نہ بتانا، مجھے سنت والا بتانا. تو گویا کہ اجتہاد کوئی الگ چیز ہے دین سے. تو یہ تصور یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسرا ہے جو موقع پر اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں. تو اجتہاد جو ہے وہ صحابہ کے دور سے جاری ہے، اور یہ ویسے تو فقہ کی کلاس کا موضوع ہے کہ اجتہاد کہتے کسے اور کرتا کون ہے، لیکن یہ علماء کرام جو فقہاء کرام ان کا منصب ہے کہ وہ ان معاملات میں جہاں پر کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ شریعت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالنا یہ اجتہاد ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ پہلے سے کوئی حکم موجود ہے اس کو بدل کر کوئی اجتہاد نکالیں کریں گے. جیسا کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک پاکستان کے ایک سابق صدر نے کہا تھا کہ علماء کرام اجتہاد کریں اور سود کو جائز قرار دیں. تو اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے دین کو بگاڑ دیا جائے. بہرحال، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ پتا چلا کہ انہوں نے جیسا بتایا تھا کہ تم اس بندے کو دیکھو گے تو تم کانپنے لگ جاؤ. تو یہ معجزہ بھی جو ہے وہ اس موقع پر سامنے آیا. اس کے بعد ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں واقعہ رجیع. یہ واقعہ رجیع ہوا کیوں، کیسے ہوا، اس پر مختلف تفصیلات ہیں. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پہ بھیجا تھا کہ دشمن کی ریکی کر کے آئیں، جبکہ بعض دیگر روایت بتاتی ہیں کہ ان دو قبیلوں نے عادل اور قارہ نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو آ کر ہمارے قبیلے میں اسلام کی دعوت پھیلائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ بھیجے۔ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ پہلے پلان ہو کہ ریکی کی جائے، لیکن ساتھ یہ ان کی طرف سے بھی یہ پیغام آ گیا کہ ہمارے ہاں دعوت کی مشن بھیجا جائے، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئیں۔ ایک اور رائے اور بڑی مضبوط رائے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو خالد بندہ قتل ہوا تھا، یہ ہم نے بھی پڑھا، جس کا سر وہ لائے تھے، رسول اللہ نے کہا تھا کہ لانے والے کا چہرہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ قبیلہ بنو حدیل سے تھا، اور بنو حدیل کی شاخ تھی لحیان۔ تو ان لوگوں نے ان کو کہا، عدل اور قارہ کو، کہ ہم نے اپنے سردار کے قتل کا بدلہ لینا ہے، تو تم نے جا کر دھوکے سے کچھ مسلمان لانے ہیں، پھر ہم ان کو آگے قتل کر دیں گے۔ تو یہ ایک پلانڈ مشن تھا، اور واقعی جو کہ سیرت نگار ہیں ان کی رائے بھی یہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ آئے اور رسول اللہ سے کہا کہ بندے دے دیں، رسول اللہ نے 10 صحابہ دے دیے۔ وہ 10 صحابہ کون تھے؟ آصف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرشد بن ابی مرشد، عبداللہ بن طارق، خبیب بن عدی، زید بن دسنہ، خالد بن ابی البقیر، اور معتب بن عبید، جو کہ عبداللہ بن طارق کے بھائی تھے۔ تو یہ 10 صحابہ جب چلے گئے، تو جب یہ ایک رجیع کے نام سے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا، اس کے قریب پہنچے تو دیکھا پیچھے سے بنو لحیان، جس کا سردار ابھی قتل ہوا تھا، وہ 200 لوگوں کے ساتھ آ گئے۔ یعنی یہ ٹریپ تھا مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے۔ تو وہ 200 ہیں، یہ 10 ہیں۔ تو یہ 10 جو ہیں فوراً ایک چوٹی قریب تھی، اس پہ چڑھ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے عاصم بن ثابت ان کے سردار تھے، 10 لوگوں کے امیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو نیچے آئے گا اس کو ہم پناہ دے دیں گے۔ 3 لوگ نیچے آ گئے، باقی ساتھ نے کہا جو نیچے آئے ان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ نہیں، تھوڑا غلط ہو گیا، 10 لوگ تھے، ان میں سے 7 شہید ہوئے، 3 بچ گئے۔ جو 7 نیچے آ گئے ان کو شہید کر دیا، پیچھے 3 لوگ رہ گئے۔ 7 لوگ نیچے ان کو شہید کر دیا اور پیچھے 3 لوگ رہ گئے۔ اب وہ 3 لوگ کون تھے؟ ان میں سے ایک تھے زید بن دسنہ، خبیب بن عدی۔ یہ لوگ جو ہیں، ان دونوں کو یہ پکڑ کے لے گئے اور آگے مکہ والوں کے حوالے کر دیا۔ اور تیسرے صحابی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا، انہوں نے جب دیکھا نا کہ اوپر والوں کو تو مار دیا، تو یہ تو جو نیچے تھے ان کو مار دیا، اب یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری قید میں نہیں آنا چاہتا، میں تو لڑ کے مر جاؤں گا۔ تو یہ لڑے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پیچھے یہ 2 بندے رہ گئے، زید اور خبیب۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ کے ہاتھوں فروغ کر دیا گیا۔ کیوں انہوں نے خریدا؟ کیونکہ زید نے بدر میں صفوان بن امیہ کے والد امیہ بن خلف کو مارا تھا، تو وہ لے کر گئے اور اپنے غلام کو کہا کہ اس کا ان کا کام تمام کرو، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے ابو سفیان بھی وہاں موجود تھا، جب ان کو مارا جا رہا تھا تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر تمہارے بدلے رسول اللہ کو لے آ جائے اور تمہیں کہا جائے تمہاری جان چھوڑتے ہیں، تم رسول اللہ کو لے آؤ، تو یہ ڈیل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی پاؤں میں کانٹا چبھنا ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ تو آپ کون سی بات کر رہے ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور ہم گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ ان لوگوں کی کیسی محبت ہے اپنے سردار، اپنے بڑوں کے لیے۔ بہرحال جس غلام کے ذریعے مارا گیا، غلام بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ دوسرے جو صحابی ہیں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حارث بن عمر جو کہ بدر میں مارا گیا تھا، ان کے بیٹوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اور وہ جب گیا تو طے ہوا کہ کچھ مہینوں کے بعد ان کو قتل کیا جائے گا، تو یہ ان کے گھر گویا قیدی کے طور پر رہنے لگے۔ تو حارث بن عامر کی ایک بیٹی زینب بن حارث بنت حارث، جو کہ بعد میں اسلام قبول کر لی جنہوں نے، وہ یہ واقعہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر قیدی نہیں دیکھا۔ یہ جب قید میں تھے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس آتے تھے، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کہا کہ انگور دیکھ رہی ہوں میں اور جبکہ وہ موقع ہی نہیں ہے مکہ میں انگوروں کا. اور عجیب اخلاق مسلمانوں کا اور کردار. انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک دن انہوں نے ان کے قتل کا وقت قریب تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح چاہیے, میں نے جسم کی صفائی کرنی ہے. جس سے ایک بات فقہ نے نکالی ہے کہ صحابہ کی سنت کے ساتھ محبت دیکھیں کہ موت کا وقت ہے پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف کر کے جائیں. دوسرا یہ کہ اس ٹائم جب اس طرح ان کے ہاتھ میں, تو زینب بنت حارث کا کوئی بچہ جو ہے وہ چھوٹا بچہ وہ قریب میں کھیل رہا تھا, وہ ان کو فوراً ایک کھٹکا لگا کہ یار یہ تو کہ میرے بچوں کو نہ مار دیں اس طرح سے. ان کا ڈرے نہیں, بچوں کو نہیں ماریں گے. یعنی عین اس موقع پہ بھی اس چیز کا خیال رکھنا کہ شریعت نے کس کا حکم دیا, کہاں مارنا ہے, کس کو نہیں مارنا ہے, اس کا پورا خیال. بہرحال ان کو جب موقع آیا ان کو پھانسی دینے کا یا قتل کرنے کا تو یہ لے گئے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا پڑھ لیں. انہوں نے دو رکعت پڑھی اور پھر دو رکعتیں جلدی مکمل کر لیں. کہا کہ دل تو چاہتا تھا طویل کروں لیکن اس لیے نہیں کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ موت سے ڈر کے پڑھ رہا ہے. تو صحابہ کو موت کا خوف نہیں تھا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اس کے بعد یہ ٹرینڈ ہوا کہ جب کبھی کسی صحابی کو یا بعد کے مسلمان مجاہدین کو پہلے سے اگر پتہ چلے کہ ان کا وقت قریب آیا, ان کو پھانسی دی جانے لگی ہے, قتل کیا جانے لگا ہے, تو وہ دو رکعت پڑھتے ہیں موت سے پہلے. تو یہ ٹرینڈ شروع کیا ان صحابی نے کہ ان کا جب ایک وقت قریب تھا پھانسی کا تو ان کا مجھے موقع دیجیے کہ میں دو رکعت پڑھ لوں. تو ان کو بھی ابو سفیان نے یہی بات کی کہ اگر رسول اللہ کے ذریعے آپ کہ جو آپ کو جگہ رسول اللہ کو لے آ جائے, تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ ہمیں تو اتنا برداشت نہیں ہے کہ رسول اللہ کو کانٹا چبھے اور ہم گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں. تو یہ ان حضرات کی محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ. تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ صحابہ کا رسول اللہ سے تعلق کیسا ہے. اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ بچوں کو چاہے وہ دشمن کے ہو تب بھی مارنا جائز نہیں ہے. اسی طرح موت سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی مستحب ہے. یہ جو میں نے بتایا کہ ایک صحابی انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں مرنا پسند کروں گا قید سے, تو یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک چیز ہے عزیمت, ایک رخصت. رخصت تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے قید میں چلے جاؤ, عزیمت یہ ہے کہ نہیں میں ابھی مرنا چاہتا ہوں لڑ کے. تو یہ دونوں جائز ہیں. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اولیاء کی کرامت جائز. وہ کیسے پتہ چلا کہ اولیاء کی کرامت حق ہے؟ یہ جو ان کے امیر تھے آصف بن ثابت, ان کے بارے میں ایک مکہ کی خاتون نے قسم اٹھائی تھی جن کے رشتہ دار کو انہوں نے قتل کیا تھا بدر یا احد میں, کہ اگر کوئی ان کا سر میرے پاس لے اس کو میں اتنا انعام دوں گی. اور اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اس سر میں نا کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے پیوں گی. تو آپ کو تو ظاہری بات ہے کراہیت آئے گی سن کے, لیکن اس زمانے کا ٹرینڈ تھا. چند سال پہلے کوئی آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ جیتی تھی نا, تو انہوں نے وہ کھلاڑی نے جوتے میں شراب ڈال کے پی رہا تھا, وہ ان کا ٹرینڈ. وہ جوتا جو نیا جوتا نہیں جس جوتے میں کھیلا, تو وہ عقل میں مت ماری جائے, عقل کیا مت کسی کی ماری جائے, عقل میں پردے پڑ جائیں تو کیا کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بڑے صاف ستھرے ہیں. تو بہرحال ان کا کھوپڑی چاہیے, کھوپڑی کے اندر میں شراب پیوں گی. اللہ نے ایسے بہترین طریقے سے آصف بن ثابت کی حفاظت فرمائی کہ جب شہید ہو گئے تو ان کی لاش کے گرنا یہ بھیڑیں اور شہد کی مکھیاں یہ آ گئی تاکہ وہ قریب ہی نہ آ سکے. انہوں نے کہا کہ چلو کل دیکھیں گے. رات کو رات ایک سیلابی ریلا ٹائپ آیا اور ان کی لاش کو بہا کے لے گئے اور وہ محفوظ ہو گئے دشمنوں کی سازش سے. تو یہ کیا ہے؟ کرامت. کرامت الاولیاء حق ان ولیوں اللہ کے, جس سے معجزہ انبیاء کے ہاتھوں پہ پیش آتا ہے, اسی طرح اللہ کے دوستوں کے ہاتھوں پر کرامت بھی ہوتی ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. انہوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو منگایا اور قتل کر دیا. اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے سے بتا دیتے اور صحابہ شہید نہ ہوتے. اب یہ نقشہ ہے, اس کو ذہن نشین رکھیے. یہ مکہ ہے, یہ جدہ ہے اور مدینہ اس طرف ہے، اور یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ جن اس علاقے کے لوگوں نے یہ سارا معاملہ کیا، یہ اس علاقے کے قریب رہتے ہیں، اسفان کا علاقہ. اب یہ مدینہ سے کافی دور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مکہ سے قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غالب گمان ہے کہ وجہ ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے دھوکہ دیا ان کے خلاف فوری جہاد نہیں کیا بلکہ قنوت نازلہ پڑی. ایک واقعہ آگے آ رہا ہے کہ 70 صحابہ جو شہید کیے گئے اسی طرح دھوکہ دے کے. تو وجہ یہ تھی کہ اگر ساری فوج یہاں لے آتے تو گویا دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، جبکہ بھی پیچھے مدینہ والوں کے ساتھ بھی معاملہ سیٹ نہیں ہوا، ادھر یہودی ہیں اور باقی معاملات ہیں. جتنی جنگیں ہوئی ہیں مکہ والے مدینہ ہیں، تو پوری فوج لے کر اگر ادھر آ جاتے تو ابھی تو اپنی ریاست ہی صحیح اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو دوبارہ ان کے پاس لے جائیں. تو یہ ایک وار اسٹریٹجی تھی کہ ابھی فی الحال ان پر حملہ نہیں کرنا. اسی لیے جب وہ خالد کو قتل کرنے کے لیے بھی فوج نہیں بھیجی بلکہ ایک بندہ بھیجا، کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہر بارڈر کو آپ ہر وقت بزی نہیں رکھ سکتے. تو ابھی مدینہ والے معاملات اپنے چل رہے ہیں، وہاں ریاست اسٹیبلش ہو جائے، چیزیں بہتر ہو جائیں یہودیوں سے، کیونکہ ادھر تو یہودی تیار ہیں کہ کسی وقت دھوکہ دیں. تو اس لیے اپنے مرکز کو چھوڑ کر وہ مکہ کے قریب نہیں آیا اور قنوت نازلہ پر اکتفاق کیا. ہاں البتہ یہ چونکہ یہ والا علاقہ، اور آگے اگر آپ نقشے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں دکھاؤں گا، وہ نجد میں شامل ہوتا ہے، تو بعد میں نجد والوں پر ایک الگ ڈائریکشن پر حملہ کیا. اس کے ساتھ ایک اور واقعہ جو کہ آج کا آخری واقعہ پر انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں، وہ بیر معونہ کا واقعہ آیا اس کے فوراً بعد. اور وہ یہ تھا کہ عامر بن طفیل ایک شخص تھا بنو عامر کا، اور بنو عامر بھی اسی علاقے کے قریب کے لوگ ہیں، اور اس کا بھی خواہش تھی کہ یہ اپنے علاقے کا مکہ کا جو یارب کا سردار بن جائے. تو رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ تین آپشنز ہیں، آپ جو ہے وہ دیہات کے علاقوں میں حکومت کریں، مجھے شہری علاقوں کا حکومت دے دیں، اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ وصیت لکھ دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کا نائب ہو جاؤں گا. اور سمجھ رہے ہیں سیاسی باتیں ہیں ساری، یعنی دین کا کوئی تعلق اور نہیں، اگر یہ نہیں تو پھر میں آپ سے لڑوں گا. تو ظاہری بات ہے رسول اللہ نے تو باتیں نہیں مانی، یہ چلا گیا. اس شخص کا چچا ابو برا عامر بن مالک، یہ رسول اللہ کے پاس بعد میں آیا اور ایک تحفہ بھی دیا. رسول اللہ نے اس کو دعوت دی، اس نے دعوت تو نہیں مانی قبول کی، لیکن دشمنی بھی نہیں دکھائی، اور کہا کہ اگر آپ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم علاقے میں دعوت چلا سکتے ہیں. تو رسول اللہ کے ذہن میں تھا پیچھے بھی 10 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس طرح نے کہا کہ مجھے کیا امید ہے کہ تم لوگ بات پر پوری اترو گے. تو انہوں نے معاہدہ کیا کہ آپ کو ہم امن کی گارنٹی دیتے ہیں. رسول اللہ نے 70 صحابہ بھیج دیے جو کہ قرآت کے اور قرآن کے ایکسپرٹ تھے، اور ان کا امیر بنایا منذر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب یہ 70 ادھر قریب پہنچے تو عامر بن طفیل، یہ دو نام ملتے جلتے ہیں دونوں میں عامر آتا ہے، عامر بن مالک چچا تھا جس نے امن کا معاہدہ کیا، بھتیجا عامر بن طفیل ہے جو کہ یہ سیاسی چکروں میں تھا، اس نے اپنے قبیلے کو کہا کہ اور ان پر اٹیک کرو. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے چچا نے معاہدہ کیا ہوا ہے. تو پھر اس نے باہر کے لوگوں کو بلایا، بنو عامر کا نہیں جن سے معاہدہ تھا ان کو نہیں بلایا، باہر کے لوگوں بنو سلیم کو بلایا اور کہا کہ ان پر حملہ کرو. انہوں نے حملہ کیا اور یہ 70 صحابہ جب حملہ ہوا تو ان میں سے سوائے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ کے سب شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انتہائی دکھا، اور انہوں نے پھر ایک مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھی. یہ پہلا موقع تھا قنوت نازلہ شروع کی گئی، جو آج ہم بھی پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، رسول اللہ نے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کی اور ایک مہینے تک پڑھتے رہے. اور عامر بن طفیل کا علاج کیا ہوا کہ اس کو ایسا برا پھوڑا نکلا، رسول اللہ نے کہا اللہ آپ اس کے لیے کافی ہو جائیں ہماری طرف سے، تو تعاون کا پھوڑا نکلا اور اتنے برے طریقے سے بدبودار اس کا جسم ہو گیا، اور اس کو اس پھوڑے کی وجہ سے، تعاون کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا اس کا، کہ کوئی انسان قریب نہیں آ سکتا تھا اس کے. اور اس کے بعد ایک مہینہ تک قنوت نازلہ جاری رہا. اور دوبارہ اس نقشے کو دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فوج نہیں بھیجی اور صرف قنوت نازلہ پر اکتفا کیا، کیونکہ اس وقت یہ وار اسٹریٹجی کے اعتبار سے کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا کہ پوری اپنی فوج مکہ کے قریب لے آئی جائے جبکہ ادھر ابھی اپنی اسٹیٹ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئی اور مکہ والے ویسے ہی دشمنی کے لیے پر توڑ رہے ہیں، ادھر مدینہ میں یہودی تیار ہیں۔ تو مدینہ میں تو ظاہری بات ہے آس پاس کے قبیلوں کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہوئے تھے، یہاں کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں تھا فی الحال، تو شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے یہاں پر حملہ نہیں کیا۔ البتہ ایک اور طریقے سے ان لوگوں پر مستقبل میں پر حملہ کر کے نجد والوں پر ایک روب اسلامی ریاست کا ڈالا گیا۔ تو آج کا باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ عرب کے مختلف قبیلے مسلمانوں بشمول یہودیوں کے، وہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت سے خوفزدہ تھے اور حملے کرنے کا سوچ رہے تھے، مختلف طریقوں سے انہوں نے ٹریپ کرنا چاہا۔ تو کچھ کا کلا کما کیا گیا، فوج بھیج کے، جیسے ابو سلمہ کی فوج گئی 150 لوگوں کو لے کر اور ایک قبیلے کے خلاف لڑے، کچھ کو صرف ایک شخص کے ذریعے قابو کیا گیا اور بعض کفار نے مسلمانوں کو دھوکے سے قتل بھی کیا اور رسول اللہ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ اس کے بعد اگلے سال میں کیا ہوا، اسی سال کے باقی مہینوں میں کیا ہوا، یہودیوں نے کیسے دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے جو غزوہ لڑا جس کو غزوہ بنو نذیر کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے میں دیکھیں گے۔ آپ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ سے محبت عطا فرمائے، صحابہ سے محبت عطا فرمائے، جیسے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا ہمیں بھی ویسا عشق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے امت مسلمہ کو بھی ایسی سیاسی قیادت نصیب فرمائے جیسی سیاسی ذہانت اللہ نے رسول اللہ کو اور ان کی جانشینوں کو عطا فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اکثر ان میں سے یہی تھے۔ سوال یہ ہے کہ مدینہ میں کچھ تو یہودی قبیلے تھے، اس کے علاوہ ارد گرد کے قبیلوں کا مذہب کیا تھا؟ تو وہ بت پرست تھے، عرب کا اپنا مذہب تو بت پرستی کا تھا، تو یہودی تو چونکہ باہر سے آئے تھے تو اپنے مذہب پر قائم تھے، ورنہ اصلا اکثر قبیلے یہ مشرک ہی تھے، شرک کرتے، ان کے اپنے اپنے بت تھے ہر قبیلے کے۔ کچھ کا ذکر آتا ہے، زیادہ باقاعدہ کسی ایک مضبوط اس کے یعنی اکا دکا لوگ تو عیسائی تھے لیکن باقاعدہ کوئی قبیلہ عیسائیوں کا اس طرح نہیں تھا۔ جی گاڑی پہ کہہ رہے ہیں یا سفر کی نماز تو الگ ہے نا، وہ تو دوران جنگ کا تھا، میدان جنگ میں کسی کو سواری کے اوپر نماز کا حکم کیا۔ باقی سواری کے جو حکم ہے کہ سواری پر نماز اگر پڑھنا ہے تو بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو فرض نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، نہیں پڑھی جا سکتی۔ جہاز میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اگر یعنی کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے، قبلے کا بھی نہیں پتا، تو وہ ادائے ناقص ہوتی ہے، یعنی نماز کا ٹائم تو آ گیا تو اس وقت کے ادب میں کہ نماز کا وقت ہے میں نماز کیسے چھوڑ دوں، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اب کیا کیا جائے، تو ادا کریں گے لیکن وہ ادا ناقص ہے، کیونکہ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اصل تو ایک کھڑے ہو کے پڑی جائے، تو لہٰذا اسی لیے فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ واپس مقام پر پہنچ کر اس کو دوبارہ ادا کیا جائے۔ اب یہ کوئی سوال اگر یہ کرے کہ اگر دوبارہ ہی ادا کرنا تھا تو اس ٹائم کیوں پڑی، وہ وقت کے ادب میں کہ نماز کا وقت ہے اور باقی ساری چیزیں سلامت ہیں تو نماز کیوں چھوڑوں، بیٹھ کے جو اسکرین دیکھیں گے تو بہتر ہے نماز پڑھ لیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کیونکہ یہ مہینے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے تو ساتھیوں کو واپس ری ایکٹیو کرانے میں تھوڑا سا شاید محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ قریب میں رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، مختلف موقعوں پر ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم سیرت کا درس سنتے ہیں، آپ کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی کوشش کریں اور ہمت کر کے مسجد میں خود بھی آئیں، گھر والوں کو بھی لائیں، کیونکہ جب قدم بڑھیں گے اور تو اس کا اثر بالکل اور ہوگا۔ گھر میں یا کسی اور مقام پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دل و دماغ اس کا مختلف جگہوں پر مصروف ہوتا ہے، یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، مسجد میں آ کے یکسوئی حاصل ہو جاتی، تو یکسوئی کا فائدہ اور برکت بالکل اور۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنے کی امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں جو آپ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں کس شعبے کے ساتھ متعلق ہو سکتی ہیں، اللہ ہمیں اس کے ساتھ جڑ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو آپ ایسے قبول فرما لیجئے دین کے لیے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خاندان اور نسلوں کو قبول فرمایا، یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دیجئے، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ظالموں کے لیے آپ خود ہی کافی ہو جائیے، جیسا کہ یا اللہ آپ عامر بن طفیل کے لیے کافی ہو گئے تھے، یا اللہ آپ اسی طریقے سے ظالموں کے لیے خود ہی کافی ہو جائیے، یا اللہ آپ ظالموں کے لیے خود ہی کافی ہو جائیے، یا اللہ امت مسلمہ کو یا اللہ ظلم سے نجات دلا دیجئے، یا اللہ ہمیں سے جو سویا ہوا ہے، اللہ جس کا ضمیر سویا ہوا ہے، اللہ جس کا ایمان سویا ہوا ہے، ان کو جگا دیجئے، یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جو جس کے بڑے اور خاندان کے کوئی بھی افراد فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں جیتے جی، یا اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔